الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسی آیت مبارکہ کے ماتحت ہماری گفتگو کا سلسلہ بفضلہ تعالی جاری ہے. تین اہم حکم فرمائے ہیں اللہ تعالی نے، جن میں سے پہلا حکم آقا دو جہاں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے اس میں سے تلاوت فرمائیے. در حقیقت امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے سرکار سے، اور امتیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سرکار تو خوب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، لیکن امتیوں جب نبی اتنی تلاوت کرتے ہیں تو تمہیں کتنی کرنی چاہیے. کل گزشتہ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم سے کسی درجے میں بھی نسبت کا ہو جانا یہ مومن کے لیے سعادت اور کامیابی اور نیک بختی کی بات ہے. اور اس کے سلسلے میں ایک واقعہ ذکر ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمود غزنوی ایک غریب کے گھر میں رات کو قیام پذیر ہوئے، انتقال کے بعد کسی شخص نے محمود غزنوی کو دیکھا، سوال کیا کہ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ جواب دیا، اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی، مجھے معاف فرما دیا، مجھے جنت میں داخل فرما دیا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. سائل نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کون سا عمل آپ کا پسند آیا؟ جواب دیا کہ ایک رات ایک غریب کے گھر میں قیام پذیر تھا، ایک چھوٹا سا چراغ گھر میں جل رہا تھا، اور وہ چراغ کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ کمرے میں قرآن کریم رکھا ہے. آج تو ہمارے پاس کتنے شاندار قرآن کریم ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے ہیں، ترجمے والے ہیں، جیب میں رکھنے والے ہیں. اس زمانے میں تو سادہ سا قرآن کریم ہوتا تھا، لیکن پڑھنے والے مضبوط ہوتے تھے. جیسے آج ہماری مسجدیں پکی پکی ہیں لیکن نمازی کچے کچے ہیں. پہلے دور میں مسجدیں کچی تھیں، نمازی بہت پکے تھے کہ ان کے ایک سجدے کے برابر ہماری پوری زندگی کی نماز نہیں ہو سکتی. تو قرآن کریم سادہ سا رکھا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ جس کمرے میں اللہ کا کلام ہے اس میں میں پیر لمبے کر کے سو جاؤں مناسب نہیں. تو پوری رات ایک کونے کے اندر مصلے پر بیٹھا رہا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی. فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا یہ عمل پسند آیا کہ تو نے اللہ کی کتاب کی عظمت کو سامنے رکھ کر رات کا سونا موقوف رکھا، اور تو نے جاگ کر قرآن کی عظمت میں رات گزاری. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما. تو خالی قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی کہ نہیں؟ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، کم عمر پائی لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا کہ پورے عالم میں جہاں کہیں آپ جائیں گے وہاں آپ کو جو ہے دارالعلوم دیوبند کے ابنا مل جائیں گے، کام کرنے والے مل جائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک لالا جی غیر مسلم رہتے تھے، وہ مر گئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور تعجب یہ ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. بھئی اللہ جسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمانا چاہے کوئی نہ تو نہیں کہہ سکتا، کوئی روک تو نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو داخل کرنا چاہیں اس کے فضل سے جس کو چاہیں داخل کریں، لیکن ایک اصول ہے، ایک دستور ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کا، اور دستور یہ ہے کہ ایمان جنت کے داخلے کی پہلی شرط. جہاں بھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. چھوٹی سی سورت ہے والعصر، اس میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھو ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ. کوئی کتنا بھی عمل کر لے لیکن ایمان نہ ہو تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا تم کلمہ پڑھ کے چھوٹا عمل کرو تب بھی جنت میں، ہم سر پھوڑ پھوڑ کے مر جائیں اور تم کہتے ہو ایمان نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے، ایسی تو کیا بات ہے بھائی؟ ایسی تو کیا تمہاری اسپیشلٹی ہے کہ تم کرو تو جنت میں جاؤ ہم نہ جائیں؟ ان کو میں نے ایک مثال دی کہ آپ ایک پیپر لے لیجئے اور پیپر کے اوپر ون لکھ دیجئے، ایک لکھ دیجئے، ایک لکھنے کے بعد اس کے رائٹ ہینڈ کے اندر زیرو بنائیے، تو 10 ہو جائے گا، اس کے پڑوس میں اور 0 بنا دیجئے تو 100 ہو جائے گا، اس کے پڑوس میں 0 بنا دیجئے تو 1000 ہو جائے گا، اس کے پڑوس میں 0 بنائیے 10,000 ہو جائے گا۔ اب یہ ایک کا ویلیو بڑھتا چلا جا رہا ہے، رائٹ ہینڈ کے اندر آپ 0 بڑھا رہے ہیں، 1 کا ویلیو بڑھ رہا ہے، لیکن ایک لکھنے کے بعد لیفٹ ہینڈ کے اندر 0 لگائیے، میں آپ سے پوچھوں گا کتنے ہوئے، آپ کہیں گے ایک، کیوں بھائی ادھر لگایا تو 10 ہوا، ادھر لگایا تو 1 ہی رہا، شاید ہم نے ایک 0 لگایا اس لیے آپ ناراض ہیں، تو ہم 2 0 لگا دیتے ہیں لیفٹ ہینڈ میں، لیفٹ سائڈ کے اندر 10 0 لگا دیجئے، ایک ہی رہے گا، اس کا کوئی ویلیو بڑھے گا نہیں۔ تو رائٹ سائڈ کے اندر جب 0 لگتا ہے تو اس کا ویلیو بڑھتا ہے۔ ایمان کے بعد اعمال ایسا ہے جیسے رائٹ سائڈ کے اندر 0 کا لگنا، اور بغیر ایمان کے کچھ نہ ملنے کی مثال ایسی ہے جیسے 1 لکھنے کے بعد لیفٹ سائڈ کے اندر 0 کا لگنا، یہ فرق ہے۔ یہ اللہ تعالی کے یہاں مان کر چلنے والوں کے لیے، ایمان کا مطلب مان کے چلنے والا، اللہ سے ہونے کے یقین کے ساتھ چلنے والا، جو غداری کرے وہ اور جو وفاداری کرے وہ، دونوں میں تو فرق ہوگا، ایک غدار ہے ایک وفادار ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا اللہ کا غدار ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا وفادار ہے، اگرچہ کچھ ٹھوکریں کھا جاتا ہے، کچھ غلطیاں کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ہے میرا لیکن چوک کر گیا، کچھ لغزشیں ہو گئی، تیری کچھ خطایا ہو گئی، تیری کچھ غلطیاں ہو گئی، چل میں اسے فرگیو کر سکتا ہوں، چل میں اسے معاف کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں۔ قرآن کریم نے بالکل اعلان کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم۔ ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ کے یہاں قابلیت کام نہیں آتی، بہت کوئی قابل ہو اور اپنی کوالٹیز پیش کرے اللہ کے دربار میں کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے یہ کوالٹی ہے، تو دنیا والے نوکری کے لیے کوالٹی مانگتے ہیں، کیا کوالٹیز ہیں جو آپ ہمارے یہاں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں قبولیت شرط ہے، ٹوٹا پھوٹا ہو لیکن پسند آ جائے اللہ کو عمل، تو اللہ تعالی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ لالا جی تم تو غیر مسلم تھے اور تم کو جو ہے جنت میں دیکھ رہا ہوں میں، لالا جی نے کہا کہ جنت مولانا کسی کی جاگیر تھوڑی ہے، تو جسے بھی چاہے جنت عطا فرمائے، اصل میں آپ نماز پڑھنے کے لیے روزانہ دوڑ دوڑ کے جو جاتے تھے، اور ایمان والوں کو اذان کے بعد میں جو دوڑتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا دل بے قرار ہو جاتا تھا، اور ان کو دوڑتا ہوا دیکھ کر میں نے ایک دن چپکے سے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کر میں نے گھر کے اندر نماز شروع کر دی، اور کسی کو پتا نہیں چلا، مجھے تو جلا دیا گیا، مجھے جلایا گیا، لیکن میں اندر سے تھا ایمان والا، اور چاہے جلایا جائے لیکن اللہ کے یہاں تو معلوم ہے نا، اللہ دل کی باتوں کو جانتے ہیں، اس بنا پر انہوں نے میرے ایمان کی قدر کر لی اور مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ آمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اللہ نے تو بہانے رکھے ہیں، یہ بہانہ بنے مغفرت کر دوں، یہ تھوڑا سا سجدہ کرے میں مغفرت کر دوں. ارے اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے کہیں دن بڑے بنا دیے، کہیں راتیں بڑی بنا دی، اور تھوڑے سے عمل کو بہت زیادہ اجر والا بنا دیا. جیسے ابھی اعتکاف کرنے والے بیٹھ رہے ہیں، اب یہ معتکفین کیا ارادے سے بیٹھیں گے؟ یہ ارادے سے بیٹھیں گے کہ اللہ راتوں کو ہم جاگیں اور لیلۃ القدر کی تلاش کریں، کیونکہ سرکار نے فرمایا بہت غنیمت تم کو مہینہ ملا، اور اس میں بھی لاسٹ 10 ڈیز جو ہیں تمہیں بڑے اہم دیے، اور اس میں بھی تاک راتوں میں تم جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اگر تم نے رات کا تھوڑا سا حصہ بھی پا لیا تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب نہ ملا تو اس سے آدھے کا ثواب ملا، تو بھی تو تمہارا بیڑا پار ہے، اور یہاں رات چھوٹی ہے. کتنی چھوٹی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو مغرب کی نماز با جماعت پڑھ لے، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے، اور جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے، اس کو لیلۃ القدر کا ایک حصہ ضرور ملا ہے. اور دیکھیے، جب آپ رات کو 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہو جائے گا، اور باقی جو وقت بچ گیا ہے اس کو کام میں لگائیے. کیا کریں گے رات کو بھائی؟ تراوی مکمل ہو جائے، کام ختم ہو جائے، آپ تلاوت میں لگ جائیے، کیونکہ رمضان میں تلاوت سے بہتر عمل کیا ہے؟ اور پھر اللہ موقع دے دے تو کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا شروع کر دیجیے 12 بجے کے بعد، وہ وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. پھر ذرا تھک جائیں تو دعا میں لگ جاؤ، دعا پوری ہو جائے تو درود میں لگ جاؤ، درود پورا ہو جائے تو چلتے پھرتے مسجد میں ذرا تسبیح پڑھ لو. لیکن اپنے آپ کو فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے بچاؤ، اپنے اعتکاف کو برباد مت کرو، جو وقت مل جائے اس کو کام میں لگاؤ. اور اگر دن کو آپ رات کو عبادت کر کے تھک گئے ہیں، تو اگر آپ سو جاتے ہیں تو اللہ سونے پر آپ کو عبادت کا ثواب دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ سونے پہ بھی عبادت کا ثواب ملے. کچھ نہ کرے تب بھی اس کو لکھا جائے کہ یہ عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے. فرماتے ہیں ہمارے بزرگ تھے، ان کے یہاں ایک آدمی آیا کرتا تھا، وہ بولتا بہت تھا، اس کو بولنے کی بہت بیماری تھی، چپ نہیں رہتا تھا. جہاں اس کو 2 آدمی ملے کہ اس کی تقریر شروع، عورتوں کا کام ہے زیادہ بولنا، فون بھی اگر عورت کا شروع ہو جائے تو اس میں سب وہ پوچھے گی آج کیا کھانا پکایا گیا ہے، ڈیزرٹ کیا رہے گا اور تیکھا کیا رہے گا، روٹیوں کی مقدار کتنی رہی، گھر میں کیا چل رہا ہے، کون سا کھانا کیسے بنایا جائے گا. ارے بھائی، فون یہ سب چیزوں کے لیے نہیں ہے، ضروری کاموں کے لیے ہے. اس کے اوپر پورا اخبار جو ہے شروع ہو جاتا ہے، سب وقت اسی کے اندر ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. بھائی زبان کی حفاظت بہت بڑی بات ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ اعتکاف کرنے والوں کو ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں، زبان پر کنٹرول اور اپنے کام سے کام. بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ معتکفین شام کو یہاں بیان ہوتا ہے تو شور مچاتے ہیں، اور کبھی نماز ہو جاتی ہے تو کچھ کھانے کا چکر رہتا ہے تو بھی تھوڑا سا شور ہوتا ہے، تو اس کا خاص اہتمام کریں، کبھی دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بھی خیال رہے، ان کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، اور خود آپ بھی جو ہے نماز میں اچھی طرح سے لگیں، اور شور نہ ہونے پائے، دوسروں کو تکلیف نہ ہونے پائے، اللہ کے گھر میں ہیں ہم، اس کا بڑا خیال رکھیں۔ اب وہ آتا رہا آتا رہا، روزانہ آ کے نیوز سناتا تھا، آج ادھر امریکہ میں یہ ہو گیا، آج ادھر یہ ہو گیا، آج فلسطین میں یہ ہو گیا، حضرت سنتے رہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کو کچھ خبر نہیں ہے، اور حضرت یہ سمجھتے تھے کہ اس کو کچھ خبر۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے آپ بیعت کر لیجئے، اتنے عرصے سے میں آپ کو نیوز سنا رہا ہوں لیکن آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی دیجئے نا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں بیعت کرتا ہوں۔ شاید ان کی اصلاح اسی میں تھی کہ ان کی بیعت ہو جاتی، ان کو بیعت کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ ہمارے یہاں گودریج کا لاک آتا ہے، وہ زبان پہ لگا دے، یہ جو تیری لپ لپی ہے نا اس کو بند کر، یہ جو تو نے بولنے کا سلسلہ رکھا ہے کل سے کوئی نیوز تو مجھے نہیں دے گا۔ ذکر بتا دیا کہ یہ کرتا رہے، 40 دن کے بعد اپنے بات کریں گے۔ 40 دن گزر گئے بولنا بند، کیونکہ آتا ہے تو حضرت بات کرتے ہی نہیں، اور اس کے اوپر بولنے کی پابندی لگا رکھی ہے۔ آدمی زیادہ جو مبتلا ہوتا ہے بولنے سے ہوتا ہے، فرشتوں کو زیادہ لکھنا پڑے گا جتنا آپ بولیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت ڈرانے والی آیت لکھی، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے تم نے نکالا فوری طور پر جو ہے وہاں نوٹ ہو گیا۔ اب کیا نوٹ کرا رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر اللہ کا ذکر ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ذکر اللہ کر رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں تو بڑی بات ہے۔ مت اپنے اعمال نامے کو اور برائیوں کا بوجھ مت بڑھاؤ۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ ٹیپ کر رہے ہیں ہر چیز کو، تو میں جو بھی بولوں گا وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ فرشتے جو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دانی طرف والا جو ہے اچھے اعمال لکھتا ہے اور بائیں طرف والا اس کے انڈر میں ہے، رائٹ ہینڈ والے کے انڈر میں ہے لیفٹ ہینڈ کا فرشتہ۔ جہاں یہ برائی کرنے کو سوچتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو لیفٹ سائیڈ والا فرشتہ رائٹ والے کو پوچھتا ہے کہ لکھوں اس نے ارادہ کیا ہے برائی کا، تو یہ رائٹ سائیڈ والا کہتا ہے مت لکھنا۔ کیوں؟ آپ نے نیکیوں کا جو ارادہ کرتا ہے اس کے لیے تو ایک نیکی لکھی، تو اس نے برائی کا ارادہ کیا تو ایک برائی لکھ دوں؟ فرمایا نہیں، انتظار کر، ویٹ، انتظار کر، ویٹ کر، دیکھیں کیا کرتا ہے، کرتا ہے یا رکتا ہے۔ پھر اللہ تعالی ہوا چلاتے ہیں اور برائی کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، اور اچھے فرشتے جو ہیں وہ خون کے اندر ایک انجیکشن دیتے ہیں اور اچھے خیالات دماغ میں گھماتے ہیں، تو برا خیال آدمی توبہ کر لیتا ہے دماغ ہی کے اندر کہ اللہ میں نہیں کروں گا، برا کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ تو رائٹ سائیڈ والا فرشتہ کہتا ہے اس نے برائی کا ارادہ ترک کر دیا تو ایک نیکی لکھ دو، تو اس نے کوئی عمل تو کیا نہیں، اس نے تو خالی برائی نہیں کرے گا، یہ ارادہ کیا، پہلے ارادہ کیا تھا کہ برائی کروں گا لیکن اب ارادہ یہ کیا کہ برائی نہیں کروں گا، تو اس پر کوئی عمل تو ہے نہیں کہ وہ لکھا جائے۔ فرمایا برائی کا ارادہ ترک کر دینا نیکی ہے، برائی کا ارادہ ترک کر دینا اور برائی سے توبہ کر دینا فرشتے نے کہا نیکی ہے، بھائی نیکی لکھ دے۔ اور رائٹ سائیڈ والا جب دیکھتا ہے کہ کوئی نیکی کا ارادہ کر کے وہ نیکی کر گزرا تو فرشتے جو ہیں ایک نیکی کے مقابلے میں 10 لکھتے ہیں کہ ایک بھلائی کی اس کے سامنے 10 نیکیاں اس کو ملی، کیا کرم ہے اللہ تعالی کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون.
چالیس دن گزر گئے, چالیس دن کے بعد حضرت نے پوچھا کہ یہ جو میں نے بند کر دی تمہاری زبان تو کیا اس کا رزلٹ آیا, کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جواب دیا, جب سے میں نے زبان کو بند کیا جس دن سے اللہ نے میرے دل کے دروازے کو کھول دیا اب دل کے اندر نورانیت محسوس کرتا. معلوم ہوا زیادہ بولنے سے اور فضول گفتگو کرنے سے آدمی گناہگار بھی ہو جاتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی کھو بیٹھتا ہے اور اپنے دل کو بھی اندھیرا کر بیٹھتا ہے. ظلمت ہی ظلمت چھا جاتی, اللہ والوں سے پوچھو کہ دل ظلمت کدا بن کے رہ جاتا ہے. اس لیے کہا بھائی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو, سچی بات کرو ورنہ خاموش رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الحق, حق بات کہو, وإلا فاصمت, ورنہ پھر خاموش رہو. ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہے, خاموش رہنے سے بھی اللہ تعالی کبھی کبھی کام بنا دیتے ہیں اور بیڑے پار ہو جاتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین کے اندر. ہمارے یہاں بہت لمبی لمبی ٹرین ہے, دنیا میں ٹرینوں کا سب سے لمبا سلسلہ جو ہے اس میں دوسرے نمبر پر ہندوستان کا نمبر ہے. بہت بڑا سسٹم ہے, بہت لمبا نیٹ ورک ہے, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اور بڑے بڑے علاقوں میں. آپ بیٹھ جائیں ٹرین میں سفر کرتے رہیں تو ایک مہینہ گھومتے رہیں گے ہمارا ملک ختم نہیں ہوگا, ہر جگہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. اور ملک کا ہمارے اتنے بڑے نیٹ ورک کے باوجود کم سے کم حادثے اور کم سے کم ایکسیڈنٹ کے اندر نمبر دنیا میں پہلا ہے. تو حضرت بیٹھے اور ٹرین میں سفر شروع کیا تو بھائی لمبا سفر ہوتا ہے تو بیچ میں نماز کے اوقات بھی آتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا وقت آئے تو ٹرین میں نماز پڑھو. اگر پلیٹ فارم کے اوپر اترنا ہے اور ٹھہرنے والی ہے ٹرین, پہلے معلوم کرو کتنی دن کتنی وقت کے لیے ٹھہر رہی ہے, پھر اتر کے پڑھو, ورنہ پھر اندر اطمینان نہیں ہے تو پڑھو نماز. بچھا دیجئے مسلح. اور ہم نے دیکھا کہ بیچارے غیر مسلم لوگ, وہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں, اپنے پیر سمیٹ لیتے ہیں, اپنا سامان سمیٹ لیتے ہیں اور ہم کو چادر بھی بچھا کے دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پڑھو. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے لوگ خراب ہیں فلاں ہیں. نہیں, ہمارے یہاں کے جو غیر مسلم ہیں نا وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. جہاں عبادت کی ہم بات کرتے ہیں سب تعصب بھول جاتے ہیں, آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, جگہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بلکہ نماز پڑھ لی اور آپ کھڑے تھے تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی کر دے گا کہ یہ بہت پائس آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے, بھائی اس کو بیٹھنے کی جگہ دی. تو حضرت کے سامنے ایک بڑا آفیسر بیٹھا تھا, وہ بھی مسلمان تھا, وہ بھی ڈسکس بہت کرتا تھا. جہاں حضرت بیٹھے کہ میرے کو ذرا ڈیپ کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. بھائی تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں آفیسر ہوں. تو بھائی یہ علماء کا کام ہے ڈسکس کرنا, اپنا کام عمل کرنا ہے. کہ نہیں میرے کو نالج زیادہ ہے. بہت نالج ہو جاتا ہے تو آدمی کو بدہضمی بہت ہو جاتی, کھانا زیادہ کھا لیتا ہے آدمی کو بدہضمی ہو جاتا ہے. بہت نالج ہو جاتا ہے تو بھی آدمی کے لیے پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ نالج کے ساتھ کوئی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا ہو تو یہ نالج کام آتا ہے, اور اگر نالج آزاد ہو جائے تو پھر مولانا آزاد کی طرح اس کا معاملہ گڑبڑ میں آ جاتا ہے. اب حضرت جواب دیتے رہے جواب دیتے رہے. ہمارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ڈیپ میں جانے کے لیے آدمی کو اچھا سویمنگ آنا ضروری ہے. ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ بھئی ہمارے علاقے میں سمندر ہے اور لوگ تیرنے جاتے ہیں اور روزانہ سویم کرتے ہیں, انڈر ڈائیو لگاتے ہیں اور اندر دو دو تین تین گھنٹے رہتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں تو یہ سمندر میں اتنا تین تین گھنٹے ہمارے لوگ رہتے ہیں, اندر سے نکلتے ہیں ایک دم تیل کے اندر چلے جاتے ہیں، ڈیپ میں جاتے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد نکل. تمہارے علاقے میں کیا حال ہے؟ کہ ہمارے یہاں تو یہ 3 گھنٹے والا تو بچوں کا کام، بچے ہمارے یہاں 3 گھنٹے کو تو نکلتے. تو آپ کے یہاں کیا کہنا ہے؟ میرے دادا جان آج سے 3 سال پہلے ڈیپ میں گئے تھے، اب تک نکلے نہیں. تو میں آج کر رہا تھا کہ بھائی ڈیپ میں وہ جاتا ہے جس کو کچھ نالج بھی ہو. اب حضرت کے ساتھ بار بار گفتگو کرتا ہے، حضرت کے خادم ساتھ ہیں، وقت آیا، لوٹا تیار، وضو تیار، مسلح تیار، مسواک تیار، نماز. اب وہ آفیسر خاموش ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جہاں حضرت نماز پڑھ کے پھر بیٹھے تو پھر شروع کرتا ہے. تو خادموں نے کہا حضرت اتنی بحث کرتا ہے تو اس کو نماز کا تو کہو، یہ سب بحث کرنے کے بجائے خالی نماز ہی پڑھ لے تو بہت ہے. یہ لمبی لمبی بحث کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، حضرت کو دیکھ رہا ہے، حضرت سے اتنے سوال پوچھے، حضرت کے علم کا قائل ہو گیا. تو یہ اللہ کے بندے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ تلقین کیجئے نا. تو حضرت نے کہا نہیں، حضرت نے ساتھیوں سے کہا کہ اندھا ہے کیا، یہ دیکھتا نہیں ہے؟ کہا اس کو جاتا ہے جس کو معلوم نہ ہو، اس کو تو معلوم ہے، یہ تو اپنی آنکھوں سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور دین کا اس کو اتنا بڑا نالج ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ 5 نمازیں سفر حضر میں فرض ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں. حضرت نماز پڑھتے رہے. ایک موقع پر وہ آفیسر اپنا بیگ لے کے اتر گیا، اس کا اسٹیشن آ گیا ہوگا تو اتر گیا. کوئی 10 سال کے بعد حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، لمبا کرتا، سر پر پگڑی، ماشاءاللہ داڑھی. ملاقات کی حضرت سے. حضرت مجھے پہچانتے ہیں؟ اب ان کا تو حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا تو حضرت نے پہچانا نہیں. فرمایا کہ کہیں آپ مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے، کہیں شیخ الحدیث ہوں گے آپ. کہنے حضرت شیخ الحدیث تو نہیں ہوں میں، آپ مجھے ذرا پہچانیے. کہا بھائی تو پہچان کرا، مجھے تو روزانہ کئی لوگ ملتے ہیں. اچھا میں بتاؤں آپ کو، ابھی یاد آ جائے گا آپ کو، آج سے 10 سال پہلے ٹرین میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، میں ایک دم گٹیٹ شٹیٹ تھا اور آپ کرتے میں ملبوس تھے، آپ وقت وقت سے نماز پڑھتے تھے، اور مجھے آپ کے خادموں نے یوں کہا آپ سے کہ ان کو نماز کا کہو، تو آپ نے یوں کہا کہ یہ بہت علم کی بات کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ نمازیں فرض ہے، کہ میرے کو بتانے کی ضرورت ہے، اتنی عقل رکھتا ہے تو یہ سمجھ نہیں پڑتی اس کو کہ نماز پڑھنی چاہیے اس کو، یہ عقل کا کھاں بنا ہوا ہے، تو اس کو نماز کی بات کرنے کی کیا مطلب ہے؟ فرمایا آپ کا یہ جملہ میرے دل میں جا کے ٹچ ہو گیا، گھر جا کے میں بہت رویا، اللہ میں نے اتنی بحث کی وہ عالم سے لیکن ایک وقت کی نماز نہیں. وہ جملہ کام کر گیا حضرت کا کہ یوں کہا کہ بہت علم کی بات کرتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، اتنا علم نہیں ہے کیا اس کو؟ بس یہ جملہ مجھے چپ گیا. گھر جا کر میں نے بستہ رکھا، چینج کر دیا اپنا لباس، نمازیں قضا کرنا شروع کر دی، 25 سال کی نمازیں قضا کر دی، اور میں نے علم پڑھنا، آپ کی کتابیں پڑھنا شروع کیا. آج الحمدللہ میں 5 وقتہ نمازوں کا اور سنتوں کا پابند. تو کبھی بولنا کام کرتا ہے تو کبھی خاموشی کام کر جاتی ہے. وہ لالا جی نے کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ کی رحمت ہو گئی کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور نماز میں نے گھر میں شروع کر دی، اگرچہ گھر والوں نے جلا دیا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا ایک غیر مسلم، کہ بھائی تم لوگ جو ہیں دفناتے ہو اور ہم لوگ جلا دیتے ہیں، یہ جلانا اچھا ہے کہ دفنانا اچھا ہے؟ تم لوگ کیوں دفناتے ہو، ہم لوگ کیوں جلاتے ہیں؟ مسلمان نے جواب دیا کہ کچرے کو جلانا پڑتا ہے اور خزانے کو دفنانا پڑتا ہے. تو بات میں کہہ رہا تھا کہ جلا تو دیا گیا لیکن اللہ کا کرم جو ہے وہ مصادف ہو گیا اور اس نے رحم فرمایا اور میرے ایمان کی بنیاد پر مجھے جنت کے اندر جگہ تھا. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں، ایک آدمی نے ایک یہودی کو جنت میں دیکھا، بہت تعجب ہوا کہ یہودی جنت میں، تو اس نے یہی کہا کہ بھائی اللہ کی جنت ہے، تیری ہوتی تو تو کان پکڑ کے نکالتا تھا میرے کو، لیکن جنت اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں جنت عطا فرمائیں، جس کو چاہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ ارے جنت خالی رہ جائے گی نا تو اللہ ایک امت کو پیدا فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، پیدا کیا اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بڑے خوش نصیب لوگ رہے، ہاں کہ نہ لگی مہندی نہ لگی پھٹکڑی اور رنگ آ گیا چوکھا، یہ تو بڑا اچھا رہا، کام کچھ نہیں کیا اور بالکل جو ہے جنت کا داخلہ مل گیا۔ سرکار نے فرمایا محنت اور مجاہدے کے بعد اور قربانیوں کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس کی آدمی قدر کرتا ہے۔ تو تم دنیا میں تکلیف اٹھاؤ گے، روزہ رکھا ہاں اور نماز پڑھی، آدمی نماز پڑھتا ہے تو محنت کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے آیا، کام کو چھوڑا، وضو کیا، مسواک کیا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، پھر دو رکعت پڑھی، پھر نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر رکوع، پھر سجدے۔ یہ جو محنت کرتا ہے نا اللہ کا بندہ، اللہ تعالی اس پر دیکھو، اگر ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا اور شام کو افطار کرے اس کو کوئی لطف آئے گا؟ جو روزہ نہ رکھے اور افطار کرنے والوں کے ساتھ بسم اللہ کہے تو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا تو دے گا، لیکن افطار کا مزہ کس کو آئے گا؟ جس نے دن بھر روزہ رکھا ہے۔ جنت کا مزہ اس کو آئے گا جس نے دنیا میں احکام تکلیفیہ کو برداشت کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں کی نعمتوں کا لطف جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، وہ عطا فرمائیں۔ اس لیے افطار کے وقت کی دعائیں اللہ قبول فرماتا، دن بھر کا پیاسا اور دن بھر کا بھوکا، ارے میرے فریج کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے اور بوٹلیں لگی ہوئی ہے اور جوس ہے اور کل ہے اور ہر چیز ہے میرے فریج میں، اور کوئی پولیس تو دروازے پہ ہے نہیں، کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر مجھے بوٹل تک نہیں پہنچنے دیتا، اللہ کا ڈر میری بھوک دور کرنے نہیں دیتا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ تجھے یہ مزاج بنایا، تیرا پوری زندگی میں مزاج بنے، اور یہ مزاج بنے کہ تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، رات کا اندھیرا ہو تو بھی گناہ سے تو بچ جائے، اور یوں کہے نہیں اے اللہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن تو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں فرمایا کہ 7 kind of people on the day of judgment will get the special mercies of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, among them that person who cries and screams at night when the people are sleeping, a long sleep, they don't know what they are going to do, and this person is crying and shedding the tear because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala forgive this person and give the special mercies on the day of judgment. اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، کیوں؟ رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، ہاں بھائی دن میں نماز پڑھی تو لوگ کہتے ہیں بہت نمازی ہے، اور حج کر کے آیا تو سب کو پتا چلا کہ حاجی ہے، اور نی بھی پھر آگے حاجی لگاتا ہے، دوسرے حج میں پیچھے حاجی لگاتا ہے، تیسرے میں بیچ کے اندر لگاتا ہے، لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ حاجی ہے، لیکن روزہ دار ہے کیسے پتا چلے گا؟ پتا نہیں چلے گا۔ کون ہم میں سے روزے دار ہے، کس کو پتا ہے؟ روزہ رکھنے والے کو پتا ہے اور میرے رب کو پتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، کیونکہ تیرا عمل کوئی بندوں کو نہیں معلوم، بندہ پرور کو معلوم ہے، لہذا بندہ پرور اپنے ہاتھوں سے تجھے اجر دے گا، اس کا بہترین بدلہ جو دے گا اس طرح سے۔ فرماتے ہیں وہ یہودی جو ہے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، ارے بھیا کیا ہوا کہ تجھے جنت کا داخلہ مل گیا؟ اللہ نے تجھے نواز دیا، جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا مسلمانوں کا مہینہ رمضان کا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، بڑا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تھا، اور میں تو ایمان والا نہیں تھا لیکن تمہارے مہینے کی قدر تھی میرے دل میں۔ ہاں بھائی، کبھی کبھی دوسروں کی نظر اسلام کی خوبیوں پر پڑ جاتی ہے اور اندر ہی اندر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کسی کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں میں نے میرے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان میں دوپہر کو کھانا کھا رہا ہے، تو اس پر تو روزے تھے نہیں، لیکن میں مسلمانوں کے رمضان سے امپریس تھا، اس بنا پر میں نے میرے لڑکے کو ڈانٹا اور اس سے کہا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ دنیا کے لاکھوں مسلمان روزہ دار ہیں اور تو بیٹھ کر کھانے کھا رہا ہے دوپہر کو، تجھے اچھا لگتا ہے مسلمان روزہ رکھے اور تو کھانا کھائے؟ ڈانٹ کے اس کو کھانے پہ سے اٹھا دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی تو مرنے سے پہلے ایمان دے دی کہ تو تو ایمان والا نہیں تھا لیکن تو نے ایمان والوں کے ایک مہینے کی اور ایک عمل کی قدر کر لی، تو یہ قدر کے نتیجے میں ہم تیری قدر کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری قدر یہ کرتے ہیں کہ تجھے دولت ایمان دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بتاؤ کہ کیا نعمت ہے کہ کسی کو دولت ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس کچھ نہ ہونا اس کو غم نہیں کرنا چاہیے، اس بنا پر کہ اس کے پاس اللہ نے ایمان والی اتنی زبردست دولت دی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف لگا کے رکھ دو اور دوسری طرف ایمان رکھ دو تو ایمان والا سودا سستا رہے گا، اس لیے کہ دنیا کی دولت سے دنیا ملے گی لیکن ایمان کی دولت سے اللہ ملیں گے، جنت ملے گی، اور یہ سب محنتیں اسی لیے تو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نواز دے اور عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے معتکفین حضرات جو ہیں نیت کر کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالی ان کے دن اچھے گزار دے، ان کی راتیں عبادت والی بنا دے، ان کی عبادتوں میں اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ رکھ دے اور ان کو ایک ایک منٹ کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ یہ گھر کا چھوڑنا، کاروبار کا چھوڑنا، حقیقت میں چھوڑنا ہو، سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دو، پیچھے رکھ دو، یہ فون بھی رکھ دو۔ وہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ فون نہیں ہے، یہ فرعون ہے، اس کو چھوڑو، اس کو ختم کرو اور جو ہے صرف اپنے کام میں لگے رہو۔ 10 دن کے لیے دنیا کو چھوڑنا، بھائی ایک دن آنکھ بند ہوگی تو سب چھوڑ کے جانا ہے، مشق کر لو کیسے چھوڑنا ہے اور کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج پھر جو ہے بات ہماری ناقص رہی، میں کہہ رہا تھا کہ محمود غزنوی کی مغفرت صرف اس پر ہوئی کہ انہوں نے قرآن کریم کے احترام میں رات جو ہے جاگ کر گزار دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، اس کے ایک ایک حرف کا پیار اور اس کے ایک ایک حرف سے عشق اور اس کی تلاوت کا داعیہ اور جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔
یار رگے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔
اب تو رنگ بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ سرہ وعلانیتہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما ہوا اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا بالإسلام قائما اللهم احفظنا بالإسلام قاعدا اللهم احفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم انا نسالك بركه في العمر وراحه في الرزق وصحه في البدن ويسره في المعيشه وزياده في العلم فثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطية يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك دوام العافية اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من الآفات والبليات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات اللهم احفظنا يا خيال من جميع البلايا والأمراض لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار يا مجير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ثبت الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم واستر عيوبنا إنك أنت الستار العليم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.